بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر قَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 32ویں اور 34ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9,865 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر 765 اور 1,098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں، اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر سماعت فرمائیے گا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اس کے بعد پروگرام آئین صحافہ سماعت فرمائیے گا، پھر پیش کیا جائے گا پروگرام دفاع مقدس، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اسلام کی معرفت۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے مقابلے کے لیے پاکستان کے وزیراعظم نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم کے دفتر میں تعینات وزیر مملکت نے کہا ہے کہ ادھم پور میں ہوئے پراسرار دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، اور ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ مذاکرات جاری رکھنے کے لیے وینا پہنچ گئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے مقابلے کے لیے پاکستان کے وزیراعظم نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، اور کراچی میں اتحادی جماعت MQM کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان MQM کے رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں سندھ کے گورنر عمران اسماعیل، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سینئر وزیر علی زیدی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیراعظم گزشتہ دنوں اپنی ایک اور اہم حلیف جماعت مسلم لیگ قاف کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے اپنی پارٹی کے ارکان نے قومی اسمبلی سے ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کو بدترین شکست دیں گے۔ واضح ہے پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف متفقہ طور پر تحریک عدم اعتماد ملک کی قومی اسمبلی میں جمع کرا دی ہے۔ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے کم از کم 172 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے اپنے نمبر پورے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ منگل کو صوبہ بلوچستان کے سبی علاقے میں داعش دہشت گردوں کے حملے میں 3 پاکستانی فوجی اہلکار جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے اس دور میں دہشت گردوں کی پرتشدد کاروائیاں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ پشاور میں داعش کی دہشت گردانہ کاروائی کو ایک ہفتہ پورا ہونے سے پہلے ہی بلوچستان میں بھی بم دھماکہ کر دیا گیا۔ گزشتہ جمعے کو شہر پشاور کی شیعہ جامع مسجد پر دہشت گردانہ حملے میں کم سے کم 63 افراد شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان کے مقامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یہ دھماکہ ایسے عالم میں ہوا ہے کہ پاکستان کے صدر عارف علوی شہر سبی میں ہونے والی ایک تقریب میں شرکت کے لیے اس شہر کے دورے پر تھے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے امریکہ کو دہشت گردی کا اصل ذمہ دار قرار دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے گزشتہ جمعے کو پشاور کی جامع مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے امریکہ کے ایجاد کردہ دہشت گرد گروہوں کا نتیجہ قرار دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ امریکی جنگ یوکرین میں عام شہریوں کی ہلاکت پر تشویش ظاہر کر رہے ہیں، تاہم جن جنگوں کو امریکہ نے شروع کیا اور ان میں دسیوں لاکھ افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، ان کے بارے میں امریکی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ یوکرین سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ واشنگٹن پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سید حسن نصر اللہ نے استفسار کیا کہ افغانستان اور عراق میں عام شہریوں کے خلاف کون سے جرائم کا ارتکاب نہیں کیا گیا۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے اور یمنیوں کے خلاف سعودی عرب کے جرائم پر عالمی برادری بالخصوص مغربی ممالک کی خاموشی پر بھی کڑی نکتہ چینی کی۔ ہندوستانی وزیراعظم کے دفتر میں تعینات وزیر مملکت نے کہا ہے کہ اودھم پور میں ہوئے پر اسرار دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ جموں کشمیر کے ضلع اودھم پور کے سلاتھیا چوک میں آج بدھ کے روز ایک پر اسرار دھماکہ ہوا جس میں ایک شہری ہلاک جبکہ 15 زخمی ہو گئے۔ ہندوستان کے وزیراعظم کے دفتر میں تعینات وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اودھم پور میں ہوئے پر اسرار دھماکے کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس سلسلے میں ضلع ترقیاتی کمشنر اودھم پور سے رابطے میں ہوں۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے نئے غاصبانہ منصوبے کے تحت یمن کے جزیرہ سقطرہ میں صہیونی عناصر کی رہائش کے لیے کالونیوں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے۔ یمن کا جزیرہ سقطرہ بحیرہ ہند کے شمال مغرب میں، جو بحیرہ احمر میں اہم تجارتی راہ بھی ہے، اور براعظم افریقہ کے پڑوس میں اور ابنائے باب المندب میں واقع ہے۔ اسی بنا پر اس علاقے کی تجارتی اور عسکری اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ یمن نیوز کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مستعفی حکومت کے ذرائع نے بدھ کے روز خبر دی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے خلیفہ بن زائد ادارے نے جزیرہ سقطرہ میں صہیونی فوجیوں، فوجی افسروں اور فوجی ماہرین کے لیے رہائشی مکانات بنانے پر کام شروع کر دیا ہے تاکہ یمن کے اس جزیرے میں مشترکہ فوجی انٹیلیجنس ٹھکانے قائم کیے جا سکیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران سیاحوں کی شکل میں اسرائیل کے دسیوں گھرانے یمن کے جزیرہ سقطرہ میں منتقل ہوئے ہیں۔ باخبر ذرائع نے کچھ عرصے قبل بھی خبر دی تھی کہ متحدہ عرب امارات نے یمن کے جزائر سقطرہ کے ایک جزیرے عبدالکوری میں غاصب صہیونی حکومت سے متعلق فوجی اڈہ بنانے کے لیے مالی اخراجات فراہم کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات سے وابستہ فوجیوں نے بھی سقطرہ کے ہوائی اڈے کو فوجی ایئرپورٹ میں تبدیل کرنے کا اقدام کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے اس اقدام کا مقصد جزیرہ سقطرہ میں صہیونی حکومت کی فوجی موجودگی کو بڑھانا ہے، اور اس طرح سے یہ غاصب صہیونی حکومت جزیرہ سقطرہ کو جاسوسی کے اپنے ایک اڈے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ سمندری راستوں پر اس کا تسلط ہو سکے۔ متحدہ عرب امارات بھی یمن کے اس جزیرے کو جہازرانی کے بین الاقوامی راستوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ایک ذریعے کی حیثیت سے استفادہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شام میں دمشق مضافاتی علاقے پر غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ، قاتلانہ اور اشتعال انگیز میزائل حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے غاصب صہیونی حکومت کے اس مجرمانہ اقدام کی شدید مذمت کی ہے جس میں وہاں موجود ایران کے دو پاسبان حرم جانباز شہید ہو گئے۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ بچوں کی قاتل غاصب صہیونی حکومت کے اس جارحانہ اقدام کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ نسل پرست غاصب صہیونی حکومت کی ہر جارحیت کا دندان شکن جواب دینا علاقے میں تحریک مزاحمت کے مقاصد کا اہم حصہ ہے۔ پیر کو قریب 5 بجے صہیونی حکومت نے بیروت کے جنوب سے دمشق کے مضافات پر میزائل حملہ کیا جس کا شام کے ڈیفینس سسٹم نے مقابلہ کیا۔ اس حملے میں کرنل احسان کربلائی پور اور کرنل مرتضیٰ سعید نجات شہید ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیارے بھی مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں اور لبنانی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے شام کو اپنی جارحیت کا نشانہ بناتے ہیں۔ لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی امن محافظ فوج نے بھی بارہا رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور جنگی طیارے روزانہ لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ شام کی وزارت خارجہ نے بھی غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ دمشق اسرائیل کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ مذاکرات جاری رکھنے کے لیے وین پہنچ گئے ہیں۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ علی باقری کنی، جو اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی حکام سے صلاح و مشورے کے لیے تہران آئے ہوئے تھے، مذاکرات جاری رکھنے کے لیے بدھ کی صبح وینا روانہ ہو گئے۔ ایرانی حکام اور گروپ 4+1 کا کہنا ہے کہ مذاکرات اپنے آخری اور فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ گئے ہیں اور اب فریقین کو چند باقی ماندہ موضوعات کے بارے میں سیاسی فیصلہ لینا ہے۔ ویانا کے ایکوبرگ ہوٹل میں ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے گروپ 4+1 ایران اور یورپی یونین کے کوارڈینیٹر کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ گروپ 4+1 میں جرمنی، فرانس، برطانیہ، روس اور چین شامل ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی جدت عمل سے مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، تاہم مغربی فریقوں بالخصوص بائیڈن حکومت کی جانب سے سابق امریکی حکومت کی عائد کردہ غیر قانونی پابندیوں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی سے ہونے والے نقصان کی تلافی میں پس و پیش کے باعث مذاکرات کا عمل طویل ہو گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے بارہا اعلان کیا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی امریکہ کی جانب سے ہونے کے پیش نظر پہلے واشنگٹن کو پابندیاں منسوخ کر کے سمجھوتے میں واپس آنا چاہیے اور اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہ معاہدے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ فلسطینی عوام نے صہیونی حکومت کی جیلوں میں بند بے گناہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عظیم الشان مظاہرے کیے۔ صہیونی حکومت کی جیلوں میں قید فلسطینی بچوں اور خواتین کو خاص طور سے غیر انسانی اور وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور مختلف رپورٹوں کے مطابق فلسطینی قیدیوں کو ان کے بنیادی ترین حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے عوام نے صہیونی جیلوں میں بند ہزاروں فلسطینی قیدیوں کی حمایت اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ فلسطینی مظاہرین غزہ میں عالمی ریڈ کراس کے سامنے اکٹھا ہوئے اور صہیونی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینیوں کا یہ اقدام اور مظاہرہ ایسے عالم میں کیا گیا ہے کہ 450 سے زیادہ فلسطینی قیدی مسلسل 3 مہینوں سے بطور احتجاج صہیونی حکومت کی آرمی کورٹ کے ڈرامائی کارروائیوں میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں اور نمائشی فوجی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ فلسطینی قیدی ہیں جنہیں بغیر کسی عدالتی کارروائی اور عدالتی حکم کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان فلسطینیوں کی حراست کو بلا کسی عدالتی عمل کے بار بار بڑھایا جاتا رہا ہے۔ صہیونی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کو مختلف قسم کے نفسیاتی اور جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صہیونی جیلوں کے اہلکار ہر روز قیدیوں، بالخصوص خواتین اور بچوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور اسپیشل کال کوٹھیوں میں قید تنہائی میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس وقت سہونی جیلوں میں تقریباً 5,000 فلسطینی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ سہونی فوج نے اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے نابلس میں ایک فلسطینی شہری کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ شمال مغربی نابلس کے دیہات برقا کا ایک نوجوان احمد حکمت سیف، جو کچھ دن پہلے سہونی فوجیوں کی فائرنگ میں زخمی ہو گیا تھا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا ہے۔ سہونی فوجی نے مارچ کے شروع میں اس 23 سالہ فلسطینی نوجوان کو گولی مار دی تھی۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے عالمی مسائل اور تنازعات کے سلسلے میں عالمی برادری کے دوہرے معیارات پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ خود کو انسانی حقوق کا ٹھیکے دار سمجھنے والے امریکہ اور یورپی ممالک نے مغربی ایشیا اور یوکرین میں پیدا ہونے والے بحرانوں کے سلسلے میں دوہرا اور منافقانہ موقف اپنایا ہے۔ ایک طرف تو یہ ممالک یوکرین میں جاری جنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان کے ذرائع ابلاغ یوکرین سمیت ترک وطن کرنے والوں کی تصاویر مسلسل نشر کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف یہی ممالک مغربی ایشیا میں ناسور بن چکے غاصب سہونی ٹولے کے فلسطینیوں کے خلاف ہولناک اور بہیمانہ جرائم پر مکمل خاموشی سادھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے روس کے تیل کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں 7% کا اضافہ ہو گیا ہے اور تیل کی قیمت بڑھ کر $130 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز روس سے تیل و گیس اور پتھر کے کوئلے کی درآمدات پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے اس اقدام کا مقصد روس پر دباؤ ڈالنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں سنا، پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے خبریں اس وقت میڈیا میں جو ہے موجود ہیں، اور ایک عرصے سے حکومت پر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے، یعنی کہ اپوزیشن جماعتوں میں اتفاق رائے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور بالآخر اپوزیشن جماعتیں اس حوالے سے متحد نظر آ رہی ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، پورا منظرنامہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور حالات کافی عرصے سے جو ہے وہ تبدیل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پاکستان میں یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اور اپوزیشن جماعتیں گزشتہ کئی سال سے حکومت پر اپنے دباؤ کو اور بڑھا رہی تھیں، اور بالآخر کچھ چیز جو نکل کے سامنے آئی ہے وہ ہے تحریک عدم اعتماد، کتنا وزن دیکھ رہے ہیں اس تحریک عدم اعتماد میں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تازہ ترین صورتحال پہ تبصرہ یا تجزیہ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک گفتگو اس موضوع پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری تیسری دنیا کے جتنے ممالک ہیں، اکثریتی ممالک، انہوں نے جمہوریت تو مغرب سے لے لی، لیکن جو حقیقی جمہوریت کا کلچر تھا وہ اپنے ممالک میں اس کو نافذ نہیں کر سکے۔ وہ جو جمہوریت کی ایک روح تھی اور عوام کی حمایت اور عوام کے بل بوتے پہ اقتدار میں آنا اور یہ کہنا کہ اصل طاقت جو ہے وہ عوام ہے، اگرچہ اس پہ بھی جمہوریت پہ بھی ایک بحث ہے، لیکن جو رائج جمہوریت اس وقت سو کارڈ دنیا میں موجود ہے اور بعض ممالک میں اس کو بڑے اچھے انداز سے چلایا جا رہا ہے، اس پہ بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن بہرحال ایک جمہوری سسٹم ہے کہ جس کو اس وقت عمومی سیاسی نظاموں میں ایک اچھا نظام سمجھا جاتا ہے، لیکن اس نظام کے اندر جب ہم امریکی جمہوریت کی طرف دیکھتے ہیں اس کے اندر اور طرح کی خامیاں ہیں، جب ہم برطانوی جمہوریت کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ اور طرح کے مسائل ہیں، یورپ کے اندر جو اسی طرح کے جمہوری رویے ہیں وہ اور طرح کے ہیں، جہاں کہیں پہ بھی جمہوریت ہے وہاں پہ اس ملک کے تناظر میں مختلف طرح کے اعتراضات بھی ہیں، اشکالات بھی ہیں، اور اس کی خامیاں خوبیاں یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تیسری دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ نام جمہوریت کا ہے لیکن اس کے اندر سسٹم، افراد اور نظریہ، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ وہاں جو گراؤنڈ ریئلٹیز یا زمینی حقائق ہیں وہ ویسے کے ویسے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مثلا ابھی آپ نے بات کی کہ اپوزیشن جو اس وقت عمران خان جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کے خلاف جو اپوزیشن ہے وہ ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا اور ان کا پارلیمنٹ میں پہلا خطاب تھا، تو وہیں سے مسائل شروع ہو گئے اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ، اور یہ جبکہ یہ جمہوریت یہ نہیں ہے۔ جمہوریت یہ ہے کہ ایک کو اگر کسی نے منتخب کر لیا ہے تو آپ ایک پروسیس کے ذریعے سے آئیں، اسی پروسیس کے ذریعے اس کو چیلنج کریں جو آئین اور دستور کے اندر، یا وہ جو جمہوری روش یا اقدار ہیں اس کے مطابق آپ آئیں، اعتراضات کریں، ادارے بنا دیے گئے ہیں مختلف سے۔ لیکن ہمارے ان تیسری دنیا کے ممالک، اور بالخصوص چونکہ آپ نے پاکستان کا کہا ہے، پاکستان کے تناظر میں اگر کہوں گا تو یہاں پہ تو ریکارڈ ہے کہ آج تک کسی وزیر اعظم نے اپنی پوری مدت، یعنی 5 سال مدت پوری نہیں کی
جی۔
کہیں پہ 2 دفعہ، کہیں پہ 3 دفعہ اسی طرح کے مختلف اقدامات کے ذریعے سے کسی ایک پرائم منسٹر کو بھی اس کا دورانیہ یا اس کا 5 سالہ مدت پورے نہیں ہونے دی۔ اب اس تناظر میں اگر دیکھیں تو جو پاکستان میں ابھی جو شور شرابہ ہے اور اپوزیشن نے ایک عدم اعتماد کی جو تحریک شروع کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ابھی پھر بھی 4 سال کسی نہ کسی طریقے سے گزر گئے، ورنہ پاکستان کا جو ماحول بنا تھا 2018 کے بعد اس میں تو لگ رہا تھا کہ یہ تو پہلے 6 مہینوں کے اندر ہی اسی طرح کا شور شرابہ ہوگا، اور اقتدار میں آنے اور اقتدار سے اتارنے اور اقتدار پہ قبضے کے عنوان سے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ایک عمومی تاثر پاکستان میں یہ رہا کہ عمران خان کی حکومت کو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پوری حمایت حاصل تھی، اور جب تک وہ بھرپور حمایت حاصل تھی بقول اپوزیشن کے کہ اب نہیں ہے، تو اس وقت تک تو خود اپوزیشن سینٹ کے اندر اکثریتی جماعت ہونے کے باوجود بھی اپنا بل منظور نہیں کرا سکی۔ پارلیمنٹ کے اندر کئی ایسے بل پاس کیے گئے کہ جو اگر اپوزیشن تھوڑی سی متحرک ہوتی تو اس کو ان بلز کے خلاف وہ پارلیمنٹ میں ایک سٹینڈ لے سکتی تھی، لیکن بہت سارے ایسے مسائل درمیان میں آئے کہ جس سے محسوس ہوتا تھا کہ ایک غیر مرئی یا ایک نہ نظر آنے والی حکومت تھی کہ جو عمران خان کے پیچھے تھی، وہ جو فیصلہ کرتی تھی وہی ہو جاتا تھا، چاہے وہ سینٹ کے اندر ہو چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو۔ تو اب بھی جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو اس کے پیچھے بھی یہی بات کی گئی کہ اب چونکہ امپائر نیوٹرل ہو گئے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے جو پاکستانی میڈیا بیان کر رہا ہے، اور یہ افسوسناک ہے کہ اگر جمہوریت کے اندر کسی اور کے اشارے پہ حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر یہ جمہوریت کا ایک ڈھونگ ہے کہ جو تیسری دنیا کے ممالک میں رچایا گیا۔ تو پاکستان میں بھی ابھی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ بقول ان کے اگر امپائر نیوٹرل ہے اور اگر ٹیلی فون کالز نہیں آ رہی تو ممکن ہے تحریک کامیاب ہو جائے، اور اگر ماضی کی طرح وہی قوتیں کہ جو عمران خان کی حکومت کے ساتھ تھیں وہ اگر اب بھی موجود ہیں تو ٹیلی فون کالز بھی آئیں گے اور رابطے بھی ہوں گے، اور یہ جو اس وقت شور شرابہ کر رہے ہیں یہ دباؤ میں آ کے یا اپنے مسائل کی وجہ سے، چونکہ بقول عمران خان کے کہ یہ سب اپنے اندر سے کھوکھلے ہیں، یہ سب ناکام سیاستدان ہیں، یہ سب نے عوام کو لوٹا ہے، لہٰذا یہ اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اور بقول عمران کے اگر یہ ایسے ہے اور جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں کو واپس لانا ہے تو عمران خان کے اس بیانیوں کو کوئی اہمیت نہیں ملے گی, اور اگر اسٹیبلشمنٹ یا وہ غیر مرئی قوتیں اگر انہوں نے طے کیا ہے کہ عمران خان کو ہی اقتدار میں رکھنا ہے تو وہ پھر 5 سال بہرحال پورے کریں گے.
بہت شکریہ سمین. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سمے ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. تو پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 18 اسفند, 6 شعبان اور 9 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. نو مارچ سن 1454 عیسوی کو اطالوی ملہ امیریگو ویسپوچی پیدا ہوئے. ان کو جوانی سے ہی سمندری سفر کا شوق تھا. انہوں نے 4 مرتبہ ایک ایسی انجانی سرزمین کا سفر کیا جس کا اس زمانے تک کوئی نام نہیں تھا. بعد میں انہی کے نام پر اس سرزمین کا نام امریکہ پڑ گیا. یہی وجہ ہے کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ کو درحقیقت ویسپوچی نے دریافت کیا ہے. ان کے سفروں کی تفصیلات کو ایک جرمن جغرافیہ دان مارٹن والسی مولر نے سن 1507 میں شائع کیا. والسی مولر نے اپنی کتاب میں یہ تجویز پیش کی کہ اس نئے بر اعظم کا نام امیریگو ویسپوچی کے نام پر امریکہ رکھا جائے. سن 1512 میں امیریگو ویسپوچی کا انتقال ہو گیا. 18 ईस्वी सन 1275 हिजरी शमसी को मुसलमानों के मजहबी रहनुम सैयद जमालुद्दीन असद आबादी ने वफात पाई। सैयद जमालुद्दीन को फलसफे, नजूम और तारीख जैसे उलूम पर उबूर हासिल था। सैयद जमालुद्दीन को इत्तहाद बैनुल मुस्लिमीन और इस्लामी ममालिक में साम्राज्य मुखालिफ तहरीकों के बानियों में शुमार किया जाता है। उन्होंने अपनी जवानी से ही इस्लामी ममालिक का सफर करना शुरू किया और हमेशा इस्लामी कौमों को मुत्तहिद करने में मसरूफ रहे। सैयद जमालुद्दीन की आरजू दुनिया के तमाम मुसलमानों का इत्तहाद और तमाम इस्लामी मुल्कों की हकीकी आजादी थी। छह शाबान सन 1325 हिजरी कमरी को आलम इस्लाम के अजीम दानिश्वर अल्लामा खुई को शहीद कर दिया गया। वो इस्लामी उलूम, खासतौर पर फलसफे हिकमत में काफी महारत रखते थे और शेख मुर्तजा अंसारी जैसे मुमताज असातेजा की शागिर्दी करने के बाद दर्जे इज्तहाद पर फाइज हुए। अल्लामा खुई ने आईनी तहरीक के दौरान जद्दोजहद आजादी, जुल्म को मिटाने और आईनी हुकूमत की तश्कील के लिए चलाई जाने वाली तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिलाखिर जालिम काजारी बादशाह मोहम्मद अली शाह ने अपने कारिंदों के जरिए उनको शहीद करवा दिया। ईस्वी सन 1300 हिजरी शमसी को ईरान में उस वक्त के फौजी सरबराह रजा खान के हुक्म पर कसीरुल इशात अखबारात और रसाइल को बंद कर दिया गया। 3 ईस्वी सन 1299 हिजरी शमसी को होने वाली बगावत के एक साल के बाद वजारत जंग के ऐलामिये के जरिए रजा खान ने खुद को अलनी तौर पर बगावत का असल जिम्मेदार करार दिया, जिस पर आजादी पसंद अखबारात और रसाइल ने शदीद एहतजाज किया। 17 ईस्वी को वजारत जंग ने एक बार फिर एलामिया जारी किया, जिसमें अखबारात और रसाइल को बंद करने और उनसे वाबस्ता अफराद को सजा दिए जाने की धमकी दी गई थी। ये एलामिया सहाफियों के रद्द अमल और एहतजाज का सबब बना। 18 ईस्वी को एक अखबार ने एक शदीद एहतजाजी मजमून शाया करके रजा खान और उसके इकदाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उस अखबार के शाया होते ही कुछ कज़ाकों ने अखबार के एडिटर को गिरफ्तार कर लिया और बाज दीगर एडिटर मार्शल्ला के खौफ से हजरत शाह अब्दुल अजीम अलैहिस्सलाम के रोजे में चले गए, लेकिन खतरा महसूस करने पर वहां से रूसी सिफारतखाने में जाकर पनाह ली। बिलाखिर रूसी सफीर ने रजा खान को मार्शल्ला हटाने के लिए राजी कर लिया, अगरचे उसने अपने कौल पर अमल नहीं किया। अठारह ईस्वी सन 1360 हिजरी शमसी को अजीम ईरानी फकीह और मुजाहिद आलिम दीन आयतुल्ला रब्बानी शीराजी का इंतकाल हुआ। वो सन 1301 हिजरी शमसी में शीराज में पैदा हुए थे। उन्होंने सन 1342 हिजरी शमसी से शाह की हुकूमत के खिलाफ भरपूर तरह से जिहाद शुरू किया। इस सिलसिले में उनको कई मर्तबा गिरफ्तार करके कैद भी किया गया। इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद वो शीराज से पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। आयतुल्ला रब्बानी ने अपनी सारी उम्र इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत करने में गुजारी। आयतुल्ला रब्बानी के बारे में लिखा गया है कि वो जाह तलबी के शदीद मुखालिफ थे। नौ मार्च सन 1996 ईस्वी को مصر کے بزرگ عالم دین اور مصلح شیخ محمد غزالی نے وفات پائی۔ وہ سن 1917 میں مصر میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ شیخ محمد غزالی نے 10 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا اور پھر الازہر یونیورسٹی چلے گئے۔ انہوں نے 24 سال کی عمر میں وعظ و تبلیغ کے شعبے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور اصلاحی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ شیخ محمد غزالی نے ایران کے اسلامی انقلاب کو ہمیشہ مثبت نگاہ سے دیکھا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کو تمام مسلمانوں کی عظیم کامیابی قرار دیتے تھے۔ وہ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تھے کہ دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ ان کو قبرستان بقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ افغانستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے طالبان کا دوہرا معیار، پاکستان کے شہر پشاور میں نماز جمعہ کے دوران حملہ، طالبان کا امریکہ سے افغان اثاثے جاری کرنے کا مطالبہ، عمران خان نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے مختلف ممالک سے مشاورت، طالبان نے غیر قانونی اسلحہ جمع کرنے کا مطالبہ کیا، افغانستان سے قانونی انخلا میں رکاوٹوں کی عدم موجودگی پر زور، طالبان کی گھر گھر تلاشی سے متعلق افغان شیعہ علماء کونسل کا بیان، طالبان پر پابندیاں جاری رکھنے پر امریکہ کا زور، افغانستان کے سابق حکمرانوں کے مالی اثاثوں کی جانچ پڑتال کے حوالے سے طالبان حکومت کا موقف، افغان حکومتی اہلکار خواتین کے حقوق کے حوالے سے افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندے کی تاکید۔ گزشتہ ہفتے افغانستان اور پاکستان میں ہونے والی اہم ترین خبروں اور پیش رفتوں میں سے ایک تھا۔ سامعین، ان موضوعات میں سے باس کا آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت میں عوام کو دہشت گرد گروہوں میں جملہ داعش کی دھمکیوں کا سامنا ہے۔ ایسے میں طالبان فورسز کے خود سرانہ اقدامات نے بھی اس ملک میں بدامنی کا زمینہ فراہم کر دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے بلخ میں شولگرا شہر کے عوام نے دنوں میں مسمار کرنے کے طالبان کے اقدام پر احتجاج کیا ہے۔ اس شہر کے عوام کے بقول طالبان کے اس اقدام سے عوام کو شدید مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ تمام اقدامات دھمکی اور زور زبردستی انجام دیے گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شولگرا کے والسوالی کے علاقے میں طالبان کے میئر نے دکانوں کے مالکان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مشورے اور معاہدے کے بغیر زور زبردستی اور دھمکی کے ساتھ عوام کے روزگار کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے قبل بھی طالبان کے اس قسم کے اقدامات پر عوام سراپا احتجاج تھے۔ یہ ایسی صورتحال میں ہے کہ صوبے بلخ میں بعض دکانوں کی مسماری اور تباہی کے حوالے سے طالبان گروہ کے افراد کے خود سرانہ اقدامات پر دکان کے مالکان نے احتجاج کے ساتھ حکومت طالبان سے بدامنی اور چوری ڈاکہ ڈالنے والوں کو لگام دینے کے لیے کاروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ افغان عوام کو توقع یہ ہے کہ طالبان کی حکومت قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مسلح افراد سے نمٹنے سے پہلے اپنی فورسز کو لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ٹریننگ دے، طالبان کی طرف سے ہر قسم کے ناروا سلوک اور تشدد کو ختم کرے، اور طالبان کے افراد کو سیکیورٹی کی بحالی کے بہانے منمانی طور پر عدم تحفظ کا ماحول پیدا کرنے کی اجازت نہ دے۔ بلا شبہ افغانستان کے عوام طالبان حکومت کی طرف سے ملک میں بدامنی پھیلانے والوں، شر پسندوں، ڈاکوؤں اور چوروں سے نمٹنے کے ہر قسم کے آپریشن کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ طالبان کے ان اقدامات سے ملک کے ابتر معاشی حالات میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے، لیکن یہ طریقہ کار ناکافی ہے اور ضروری شرط سیکیورٹی کا قیام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عوام یہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان فورسز کے اقدامات کی اصلاح ہو اور اس گروہ کے باغی عناصر سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے۔ یقیناً طالبان کی حکومت سے افغان عوام کے مطالبات بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ گروہ ملک کے سیاسی اور سماجی میدان میں ایک آزاد ماحول پیدا کرے تاکہ افغانستان میں عوام کی اقتدار میں شراکت کی راہ ہموار ہو سکے۔ افغانستان میں تمام قومی گروہوں کی موجودگی اور کردار کے ساتھ ایک جامع حکومت کا قیام طالبان سے افغان عوام کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، جس کی حمایت کرتے ہوئے عالمی برادری ایسے حالات کی تشکیل پر زور دیتی ہے۔ پاکستان کے شہر پشاور کے معروف قصہ خانی بازار کے کوچہ رسالدار میں واقع شیعہ جامع مسجد میں خود کش دھماکے میں 63 افراد شہید ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دن قبل پشاور میں دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے سے قبل نامعلوم افراد کی جانب سے علاقے میں اندھا دھند فائرنگ کی گئی اور اس کے بعد مسجد کے اندر دھماکہ ہوا۔ واقعے کے بعد ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور امدادی ٹیموں کو جائے وقوع کی جانب روانہ کیا گیا، جبکہ سیکیورٹی ادارے بھی متاثرہ مسجد میں پہنچ گئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکہ قصہ خانی بازار کی اندرونی گلی میں ہوا، جہاں سے زخمی کو ہسپتال منتقل کرنے میں مشکلات پیش آئیں۔ پشاور مسجد میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے واقعے کی مذمت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نماز جمعہ کے دوران حملہ صفاقیت کی بدترین مثال ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیکیورٹی اداروں کے منہ پر تماچا قرار دیا ہے۔ شیعہ علماء کونسل کے علامہ اسد اقبال نے سانحہ پشاور پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ترجمان کے جاری کردہ بیان میں پشاور دھماکے کو کالعدم تنظیموں کو حکومت کی جانب سے دی جانے والی ڈھیل کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پشاور کی جامع مسجد میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے نماز جمعہ کے دوران دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے مقصد سے انجام دیا گیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتے ہوئے زخمیوں کے جلد از جلد شفا یاب ہونے کی دعا کی۔ سعید خطیب زادہ نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی حکام مؤثر اقدامات کر کے دہشت گردانہ اقدام روکنے میں کامیاب رہیں گے۔ دوسری جانب علامہ ساجد نقوی نے امام جمعہ سمیت 63 نمازیوں کی شہادت پر سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگایا اور واقعے کی غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن اور مجرموں کو تشخیص کر کے قانون کے حوالے کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط پراسیکیوشن کے ذریعے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان میں اس قسم کے واقعات کوئی نئے نہیں ہیں۔ اس سے قبل بھی دہشت گرد تکفیری گروہوں کی جانب سے اس ملک کے شیعہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور مساجد و امام بارگاہوں میں دہشت گردانہ حملوں میں ہزاروں کی تعداد میں عوام شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ہر دہشت گردانہ حملے کے بعد دہشت گردوں کی گرفتاری یا ان کے نیٹ ورک کا پتہ لگانے کی خبریں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں دہشت گرد گروہ موقع ملنے پر دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دے دیتے ہیں۔ معمول کی مذمتیں کی جاتی ہیں لیکن کوئی ٹھوس اقدامات انجام نہیں دیے جاتے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کی نمائندہ دفتر کی انچارج نے کابل میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے سرگرم کارکنوں سے ملاقات میں انسانی حقوق کی پابندی کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر کی انچارج میتا نوڈسین نے کابل میں خواتین کی حقوق کی محافظ کارکنوں سے ملاقات میں طالبان کی جانب سے برابری کی بنیاد پر انسانی حقوق کی رعایت کی ضمانت پر زور دیا۔ نوڈسین نے کہا کہ انسانی حقوق کی یکساں طور پر رعایت طالبان کی ذمہ داری ہے۔ یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ افغانستان کے ذرائع ابلاغ نے اس ملک کے صوبے میدان ورد کے مرکز میدان شہر کی میئر ظریفہ غفاری کی واپسی کی خبر دی ہے۔ ظریفہ غفاری افغانستان کے دیگر دانشوروں اور حکام کی مانند طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان سے چلی گئی تھیں۔ انہوں نے افغانستان کے نیوز چینل طلوع سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے واپس آئی ہیں۔ افغانستان میں خواتین کے حقوق کا معاملہ اس لیے اہم ہے کہ یورپی یونین نے طالبان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے اور گروپ کے ساتھ سیاسی تعلقات کے قیام کو مختلف شعبوں میں خواتین کے حقوق کے احترام سے مشروط کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے حال ہی میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیاں تعلیم، روزگار اور مساوی انصاف کے حق سے محروم ہیں۔ افغان خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم سے محرومی اور طالبان کی حکومت میں کام کرنے کے حق کی کمی اس ملک اور علاقائی اور بین الاقوامی اجلاسوں میں ہمیشہ سے موضوع بحث رہی ہے۔ افغانستان میں خواتین کے مظاہروں اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے طالبان کی جانب سے خواتین پر سے پابندیاں اٹھانے کے بار بار مطالبات کے باوجود اس گروپ نے اب تک انہیں مطمئن کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی۔ حالیہ ہفتوں میں خواتین کے اپنے ساتھیوں کے بغیر افغانستان کے سفر پر پابندی کی خبروں نے ملک کے اندر احتجاج کے علاوہ غیر ملکی رد عمل کو بھی ہوا دی۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اس خبر کے بعد طالبان حکومت کے خلاف سخت بیان دیتے ہوئے طالبان کو ایک انتہا پسند گروہ قرار دیا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے بین الاقوامی برادری اب بھی افغانستان میں طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ ملک کے مختلف طبقات کے خلاف مسلسل پابندیاں طالبان گروہ کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آبی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزامہ خراسان کی سرخی ہے، نور ایران دنیا کے آسمان پر، ایرانی سیٹلائٹ نور خلا میں روانہ۔ گلوبل ٹائمز کی سرخی ہے، یوکرین پر یورپ اور روس کے درمیان براہ راست مذاکرات کے لیے چینی صدر نے جرمن چانسلر اور فرانسیسی صدر سے بات کی۔ اور جاپان ٹائمز کی سرخی ہے کہ یوکرین پر حملے کی وجہ سے جاپان نے روس اور بلاروس پر مزید پابندیاں عائد کر دیں۔ اور سامعین اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں اور چلتے ہیں روزانہ ابتکار کی جانب۔ عنوان ہے کہ وہ بھی نعرے بازی کرتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان تصادم کو تقریباً دو ہفتے ہو چکے ہیں۔ مختلف سیاسی اور فوجی رد عمل کے ساتھ ہی ساتھ ثقافتی شعبے میں بھی بہت سے حقائق واضح ہو گئے ہیں۔ اس جنگ کے سلسلے میں بہت سے مغربی تجزیہ نگاروں نے جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا وہ پوری دنیا کے لیے چونکانے والے ہیں۔ دراصل حالیہ برسوں میں مغرب نے ہمیشہ خود کو ہر لحاظ سے مدینہ فاضلہ قرار دیا، لیکن یوکرین کی جنگ میں مغرب اپنی نسل پرستی کو چھپا نہیں پایا، بلکہ پناہ گزینوں کے سلسلے میں بھی مغرب نے اپنا مکروہ چہرہ دکھا دیا۔ پولینڈ کی سرحد پر یوکرین سے آنے والے سیاہ فام پناہ گزینوں کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھے جانے سے لے کر ایرانی طلبہ سے صفائی کروانے تک کے واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ مغرب میں نسل پرستی کس حد تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ جنگ کو افغانستان، عراق، یمن جیسے ملکوں کے لیے سمجھتے ہیں اور یورپ میں جنگ سے وہ حیرت زدہ ہیں۔ یوکرین کی جنگ نے تمدن و تہذیب کے مغرب کے سارے دعووں کی قلعی کھول دی ہے۔ العربی الجدید کی سرخی ہے کہ روسی جنگ میں اسرائیل کے مفادات، حالانکہ غاصب سین حکومت یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں خود کو غیر جانبدار ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لیکن حقیقت یہ کہ اس جنگ میں وہ صرف اپنے مفادات کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ اسرائیل کو سب سے پہلا فائدہ تو یہ پہنچے گا کہ جنگ کے بعد اس کے سیکورٹی ساز و سامان کا یورپی بازار گرم ہو جائے گا، جس کا پہلا نمونہ جرمن چانسلر کا یہ اعلان ہے کہ جرمنی فوج کی جدید کاری کے لیے 100 ارب یورو کا بجٹ مخصوص کر رہا ہے۔ اسرائیلی ذرائع کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں یورپی ملکوں سے سیکورٹی ساز و سامان کے آرڈر میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ یہ آرڈر خاص طور پر ہنگری، بلغاریہ، رومانیہ، اسلوواکیہ اور سویڈن جیسے روس کے پڑوسی ملکوں کی طرف سے ہیں۔ اسرائیل اس جنگ کو فلسطین کے خلاف نئے حلیفوں کے استقبال کے موقع کی شکل میں بھی دیکھ رہا ہے، جبکہ جنگ سے اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوکرین اور یورپ سے یہودی اسرائیل کا رخ کریں، جو صہیونی حکومت کے لیے بے حد اہم مسئلہ ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نئے وقت کی سرخی ہے، تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن، وزیراعظم کراچی کا دورہ آج کریں گے۔ روزنامہ جسارت کی سرخی ہے، وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع، 202 ارکان کی حمایت حاصل ہے، اپوزیشن کا دعویٰ۔ اور روزنامہ دا ہندو کی سرخی ہے کہ روس کے خلاف جنگ کے لیے یوکرین کے پہلا پیرا ملٹری گروپ میں شامل ہونے والے ہندوستانی طالب علم کے بارے میں تحقیقات کا آغاز۔ سامع، روزنامہ جنگ نے یہ تفصیلی خبر لگائی ہے، عنوان ہے کہ کیا عمران خان کے پاس تروپ کا پتہ بھی باقی ہے۔ پیر کو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور قاف لیگ کے لیڈر پرویز الہی نے وزیر اعظم کو خبردار کیا کہ اس سے قبل کی دیر ہو جائے بڑا فیصلہ کر لیں۔ اپنے بیان میں پرویز الہی نے واضح نہیں کیا کہ بڑا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے قریبی ذریعے نے بتایا کہ یہ ایک انتظامی نوعیت کا فیصلہ ہے جو پالیسیوں کا تسلسل کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد لگتا ہے کہ بڑا فیصلہ کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ عمران خان کے لیے سیاسی مشکلات بہت سخت ہیں، اب عمران خان کا مقابلہ پوری اپوزیشن، ناراض اتحادیوں، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی ترین علیم گروپ کے ساتھ ہے۔ عمران خان کے لیے چیلنج بڑا ہے، اگر وہ اپنی سیاسی زندگی کے سب سے بڑے چیلنج سے کامیاب نکل آئے تو واقعی طاقتور وزیر اعظم بن کر سامنے آئیں گے۔ اگلے 20 دن بتائیں گے کہ کون جیتے گا اور کس کو شکست ملے گی۔ روزنامہ قومی آواز کی سرخی کی یوکرین جنگ کا اثر ہندوستانی معیشت پر پڑے گا، حکومت کا اعتراف، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کا ہندوستانی معیشت پر اثر ضرور پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کا بحران خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے اور مرکزی حکومت متوازی ذرائع کی تلاش میں ہے۔ مکالمے کے ایک اجلاس کے دوران خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور یوکرین میں جاری جنگ کے ہندوستانی معیشت پر اثرات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنے خام تیل کا 85% سے زیادہ حصہ درآمد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیل قیمتوں میں اضافہ تشویشناک اور ہمیں دیکھنا ہوگا کس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کا رخ کرتے ہیں، اور پہلے ادنا نیوز کی سرخی، خواتین کو طاقتور بنانے کے شعبے میں ہماری کامیابیاں غیر معمولی اور ناقابل انکار ہیں، اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر زہرا ارشادی کا بیان۔ YJC فیفا نے روس کی فٹ بال ٹیم کو ورلڈ کپ 2022 سے باہر کیا۔ اور فرانس 24 برسوں کی سرد مہری کے بعد اسرائیلی صدر کا دورہ ترکی۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی تفصیلی خبر یہ ہے کہ ایران کے خوف سے صہیونی حکومت نے ہائی الرٹ کا اعلان کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے دمشق مضافات میں فضائی حملے اور ایران کے دو پاسبانان حرم کی شہادت کے بعد ایران کے ممکنہ جواب کے خوف سے شمالی سرحدوں پر آئرن ڈوم الرٹ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں المیادین ٹی وی چینل نے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ صہیونی حکومت نے ایران کے خوف سے شمالی سرحدوں پر ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ دنیسنا مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی فوج نے اپنی آمادگی کی سطح بڑھا دی ہے۔ واضح ہے کہ دمشق کے مضافات میں صہیونی حکومت کی جنگی طیاروں کے حالیہ حملے میں ایران کے دو مدافع حرم شہید ہو گئے۔ اور اب سانا نیوز ایجنسی کی تفصیلی خبر، تجربے ثابت ہو چکا ہے کہ واشنگٹن پر اعتماد حماقت اور نادانی ہے، سید حسن نصر اللہ کا بیان۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے زور دے کر کہا کہ تجربات سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ امریکہ پر اعتماد حماقت اور جہالت ہونے کے ساتھ ہی ساتھ قوم کے ساتھ غداری بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی احکامات کی تعمیل سے لبنان کا بھلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ پوری دنیا میں ہر روز ایسے ثبوت سامنے آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ پر اعتماد حماقت اور اپنی قوم پر ظلم ہے، جس کا ایک نمونہ پوری دنیا نے اس وقت دیکھا جب امریکہ افغانستان سے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ AAP نے سرخ لگائی کہ ڈاکوؤں گلدستہ اور چوروں کا ٹولہ جو بھی کرنا چاہتا ہے کر لے، میں تیار ہوں عمران خان۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کپتان جب کھیلتا ہے تو مخالف کو مد نظر رکھ کر اس نے ہر چیز کی منصوبہ بندی کی ہوتی ہے۔ 25 سال سے معاشرے کے کمزور طبقے کے حقوق اور انصاف کے لیے جہاد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے گا۔ جب تک زندہ ہوں بلیک میل کرنے والوں کو NRO نہیں دوں گا۔ ہماری حکومت نے خواتین کو ووٹ کے لیے نہیں بلکہ خلوص نیت سے عملی اقدامات کے ذریعے با اختیار بنانے کی جد و جہد کی، خواتین کو وراثت کا حق دینے کے لیے قانون سازی کی ہے جس پر عمل درآمد کرانا سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ احساس پروگرام کے تحت اب تک 500 ارب روپے تقسیم کیے ہیں، جس میں سے 98% رقم خواتین کے ذریعے دی گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کو فاطمہ جناح یونیورسٹی میں عالمی یوم رسواں کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینہ صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام مقدس دفاع، جس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع، اور ہم کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے، لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا، اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت، یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا، اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دیں۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محض جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے۔ آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے منہ بولتا مستاق تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جارحیت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک چور آیا تھا، چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے۔ سامعین، جنگ کے آغاز، درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہ جملے، آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر، آپ نے اپنے ملک کو ملائکۃ اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے سب کو عزت و احترام دیتے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے۔ آپ مختلف چھاونیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لا تعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو، پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے بقول، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری، قربانی، جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے، وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں من جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے۔ آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے۔ آپ کا ایک معروف جملہ حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا، محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی، معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں، رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے۔ کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز، عراقی سرزمین کے اندر جا کر کارروائی کرنے یا شہروں کے دفاع، دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و پنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گھمبیر ہو گئی تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی۔ آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتی اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتی۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات، جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا۔ آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے ہجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے، آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا۔ سامعین، مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، ولایت، رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی، ولایت مداری، احساس ذمہ داری، توکل، ایمان، استقامت، شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی، اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلاً بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنک اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے، لہٰذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآن آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآن آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پجمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے، اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے، اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضا فعال رہتے ہیں۔ با بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔